اب آگے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، یہاں سے اب سورت کا اختتام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کی جو کہانیاں سنائی جا رہی تھیں اس میں حضرت سلیمان اور داؤد کے قصے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بے شک ہم نے رسول بنا کر بھیجا ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ کیا پیغام تھا ان کا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ بس اس پیغام کو سننے کی دیر تھی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ دو گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ پیچھے بھی انبیاء کرام کی بات ہوئی، اس پہ تو زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں دو گروہ بننے پہ بات کریں گے۔ فریقان، فریق کی کا تثنیہ ہے، ورقہ سے۔ قوم دو گروہوں میں بٹ گئی، یعنی ایک ایمان والے اور ایک بے ایمان والے۔ اور یختصمون خاص وات میم سے، خصم جھگڑے کو کہتے ہیں۔ وہ جھگڑا کیا تھا؟ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 75-76 میں ہم پڑھ چکے کہ بڑے لوگ جو تھے وہ حضرت صالح کی بات کو نہیں ماننا چاہتے تھے اور جھگڑنے لگتے تھے۔ عموماً دیکھیں کہ حضرت صالح کا ذکر جو قوم نوح کے بعد آتا ہے اور بعد میں پھر قوم عاد آتا ہے، لیکن یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے فوراً بعد حضرت صالح کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ اگر پیچھے دیکھیں تو فرعون کا تذکرہ تھا۔ فرعون سب سے بڑا سرکش تھا پچھلی اقوام میں، یعنی گزشتہ اقوام میں سب سے بڑا سرکش فرعون تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سب سے زیادہ اونچے مقام پر تھے، دنیاوی اعتبار سے، مال دولت سب کچھ تھا۔ یہاں تقابل پیش کیا گیا کہ کیسے دنیاوی اقتدار نے ان کو بھٹکنے نہ دیا۔ یہاں قوم صالح کا تذکرہ آ کر یہ بتا دیا گیا کہ قوم صالح نے ایک بہت ان یوژل مطالبہ کیا تھا۔ پچھلی قوموں نے بھی کیا ہے، لیکن جو قوم ثمود کا مطالبہ تھا کہ پہاڑ میں سے ناقہ نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر کے دکھا دیا۔ تو یہ نہ مانے، پتہ کیا چلا کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے۔ یہاں بات کریں گے فریقان یختصمون پہ، کہ جب بھی کسی سوسائٹی میں وحی کا پیغام آتا ہے نا، جیسے آج کے دور میں یہ قرآن وحی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے ہم جب پڑھنے بیٹھتے ہیں، اسی طرح یہ تب آیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ تو جب بھی وحی آتی ہے نا، تو یہ کرنٹ کا کام کرتی ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پانی کے اندر کبھی آپ نے کرنٹ چھوٹا ہوا دیکھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پانی جو ہے نا، جس کو ہم پانی کہتے ہیں، یہ H2O ہوتا ہے، یعنی دو حصے اس میں ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے اور ایک حصہ آکسیجن ہوتی ہے، اور یہ دونوں الگ الگ جلنے والی گیسیں ہیں۔ آکسیجن تو ہم جلاتے ہی، ہمیں پتہ ہی ہے، ہائیڈروجن بھی جلانے میں مددگار ہوتی ہے۔ دونوں مل کے پانی، سوچئے، دو چیزیں جو آگ پیدا کر سکتی ہیں وہ پانی تھی۔ جو ہی بیچ میں پانی آ جاتا ہے نا، تو پانی کے ساتھ جاتے ہی آکسیجن اور ہائیڈروجن الگ ہو جاتی ہے، تو پانی میں آگ لگ جاتی ہے یا کرنٹ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی سوسائٹی میں نیک اور بد سب اکٹھے ہوتے ہیں، ہم پیالہ، ہم نوالہ، ہم مشرب، دعوتیں بھی اکٹھی، کھانے بھی اکٹھے، شادی، منگنی، بیاہ، اپٹن، ایون کوئی پوچھتا بھی کچھ نہیں کہ تم کون اور میں کون۔ جو ہی وہاں وحی الہی کا علم آتا ہے تو ڈی پولرائزیشن ہو جاتی ہے، نیک الگ ہو جاتے ہیں، بد الگ ہوتے ہیں، اور وہ پھر آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دین کی وجہ سے جھگڑے بہت ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے دین کو پیش کرنے کی؟ چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیے کہ ایک گھر ہے، جب بن رہا تھا تو اس کا نقشہ غلط بن گیا۔ اب غلط نقشے والے گھر میں رہنے میں ہر وقت ہی مشکل ہے گھر والوں کو۔ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس گھر کو گراتے ہیں اور ایک صحیح نقشے کا گھر بنا لیتے ہیں، تاکہ روز روز کی جان چھوٹ جائے، خرابی ختم ہو جائے۔ جو ہی اس گھر کو گرایا جائے گا، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا نا۔ بہت ہی مشکل دن ہوتے ہیں کنسٹرکشن کے دن، ہر وقت جھگڑا، گھبراہٹ، بچے پریشان، یہ وہ۔ اب ایسے وقت میں دو رائے ہو سکتی ہیں گھر والوں کی۔ ایک کہیں گے کیا حرج تھا اگر ہم خراب نقشے میں ہی رہ جاتے، رہ ہی رہے تھے نا۔ دوسرے سمجھائیں گے کہ دیکھو یہ وقتی پریشانی ہے، چار دن کی بات ہے، جب گھر بن جائے گا تمہیں ہی مزہ آئے گا۔ ان کی بات زیادہ درست ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب کسی سوسائٹی کا نقشہ ہی بدلا ہوتا ہے، ہر بندہ من موجی ہے اور جو دل چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، تو اتنے میں جب قرآن آتا ہے نا گھروں میں، تعلیم آتی ہے سچی، تو پھر گھروں میں واقعی وہ کنسٹرکشن والا ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ گھبراہٹ، یہ پریشانی بہتر ہے اگر آج کسی کو دین کی وجہ سے اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، ساتھیوں میں کچھ اونچ نیچ دکھتی ہے تو مبارک ہو آپ کو، کیونکہ اس کے بعد آسودگی ہونے والی ہے. تو وہ جھگڑا جو اصلاح کی خاطر ہو وہ بہتر ہوتا ہے اس اتحاد سے جو فساد اور بگاڑ کے لیے ہو. کچھ نہ پوچھو، کھاتے رہو، پیتے رہو، منگنیاں کرو، مہندیاں کھاؤ، یہ کرو اور بات نہ کرو، کسی کے دین پہ بات نہ کرو، یہی تو فساد ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ سارا شہر بیمار ہو، کوئی ایک ڈاکٹر آ جائے، علاج شروع کر دے. اب اس کے علاج کے نتیجے میں کچھ لوگ صحت مند ہو گئے، کچھ بیمار ہوئے، تو وہ اب دو گروہ بن گئے نا. تو یہ بہتر ہے بعض کے نہیں جی اس ڈاکٹر کو بھیجو یہاں سے کہ کیوں یہ کچھ کو صحت مند کر رہا ہے، اور اب صحت مند کہیں کہ دیکھو ان بیماروں کے جراثیم ہمیں دوبارہ لگ جائیں گے. نہیں، یہ بہتر ہے دعا کریں، کوشش کریں کہ سب کو صحت مل جائے. اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام ادھر دیا کہ اگر کبھی دین کی وجہ سے دو گروہ ہو جائیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اصلاح پہ نظر ہو. قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة. صلی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیوں تیزی کرتے ہو برائی کرنے میں نیک کام کرنے سے پہلے؟ سرکشی کی انتہا کر دی، کہنے لگے کہ بس ہم تو آپ کو ختم ہی کر دیں گے. چیلنج دے دیا کہ جو عذاب لانا ہے لے آئیں. تو انہوں نے کہا، دیکھو اتنے جلد باز نہ بنو، عذاب اپنے وقت پہ آئے گا، تم توبہ کرو. لو لا تستغفرون اللہ، اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پچھلی قوموں نے اپنے لیے عذاب خود مانگا تھا زبان سے، آج تو زبان حال سے مانگ رہے ہیں نا. یہاں پہلی بات ہے کہ حضرت صالح جھٹلانے والی قوم کو یا قومی کہہ رہے ہیں، پھر بھی میری قومی ہو تم چاہے جھٹلا رہے ہو. دوسری بات دیکھیے کہ اپنے لیے برائی لے لیتے تھے اس بات کو کہ جلدی سے ہم پہ عذاب آ جائے. یہ کیا تم نے ایسے کام کر دیے، تم نے مشکلات ڈال دیں، لاؤ پھر عذاب آتا ہے ہم پہ تو آئے. قالوا اطیرنا بکا، قوم کہنے لگی ہم تو تجھے برا شگون سمجھتے ہیں، یعنی جب سے تو آیا ہے ہمارے بت ناراض ہو گئے ہیں، ہماری فصلیں خراب ہو گئیں، ہم پہ ہر وقت آزمائشیں آتی جا رہی ہیں، گھر گھر لڑائی پڑ گئی ہے، تمہارے آنے سے بیویاں منہ زور ہو گئی ہیں، بچے ماں باپ کی نہیں سنتے، یہ کیا تم نے بدشگونیاں پھیلا دی ہیں. وہ بیمن ماں کا، اور جو تمہارے ساتھی انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا. یہی الزام اللہ کے نبی کو لگا تھا، یہی آج ہے کہ تم نے قوم میں انتشار پیدا کر دیا ہے، تم صلہ رحمی کو ختم کر رہے ہو، رشتے ناطوں کو توڑ رہے ہو، ہم تو بڑی محبت اور بڑے پیار سے وقت گزار رہے تھے، تم نے آ کر خاندانوں میں بٹوارے کرا دیے، ہم نہیں تمہاری بات مانتے، تمہارے آنے سے ہم پہ بارشیں رک گئیں، پانی نہیں ہو رہا، کھیتوں میں خاک اڑنے لگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ اصل میں اسلام کی قیمت ہوتی ہے جو مشکلات کی صورت میں آتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو اپنے لیے عذاب سمجھ لیتے ہیں. حضرت صالح نبی تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے، لہٰذا فرمایا کہ ایسا نہ کرو بلکہ تم اللہ سے معافی مانگو. قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ، کہنے لگے برا شگون تو اللہ کے پاس ہے تمہارا، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم وہ قوم ہو جو فتنے میں ڈال دی گئی ہو، آزمائش میں ڈال دی گئی ہو. پیچھے بھی ہم لفظ طائر پہ بات کر چکے کہ اعمال کی بدشگونیاں تو بندوں کے گردنوں میں لگی ہوئی ہیں. کل انسان اوزمناہ طائرہ فی عنقہ، جو برے کام کرتے ہو اسی کے ساتھ تمہیں پکڑا جاتا ہے. لہٰذا ایسا خاموش اتحاد اچھا تھا کہ جس میں ہم سارے غلط کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تم نے آ کے ہمیں ہماری برائیاں بتا دیں، نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی وجہ سے ہم اتنے دکھی ہو گئے. کہا نہیں، تم آزمائش میں ڈلی ہوئی قوم ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ یہاں بدشگونی کے نام پہ دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں سے ہمارے معاشروں پہ بھی تو ایک اندھیر چھایا ہوا ہے نا. کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو سفر پہ نہ جاؤ، نئی دلہن آ گئی تو تیل ڈالو چاخٹ میں، مغرب اور عصر کے بعد جھاڑو نہ دو، جس کا بچے مر جائیں اس کو کسی دعوت میں نہ رکھو، مرد کی دائیں آنکھ پھٹکے تو پھر اچھی ہے، عورت کی بائیں جھٹکے تو تب اچھی ہے. کچھ تاریخوں کو، کچھ مہینوں کو ہم نے بھی منحوس کرا دیا، ہتھیلی پہ خارش ہوئی تو کچھ پیسہ ملے گا، جوتی پہ جوتی چڑھ گئی تو سفر ہوگا، کوا بولا تو مہمان آئے گا، فال استخارے چوروں کا پتہ لگانا ہے. کیا آج ہماری امت کا بھی یہی حال نہیں ہو گیا؟ دکھ کی بات ہے کہ ہم کس طریقے سے آج پھر اسلام کو چھوڑ کر بدشگونیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی قومیں آزمائش کا شکار ہوتی ہیں، لہٰذا قرآن پڑھتے ہی اپنے دلوں سے سارے شگون، بد، اچھے سب نکال دیجئے. بدشگونی تو یہ ہے کہ بندہ بدعمل ہو، جو نماز نہیں پڑھتا وہ واقعی منحوس ہے، جس کا دل شرک کا گڑھ بن چکا ہے وہ منحوس ہے. اب اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو اس قوم نے کی تھی. وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور اس شہر میں 9 شخص تھے. تسع کا لفظ 9 کے لیے آتا ہے 9، اور رحتن کا لفظ 9 یا 10 تک کے عدد کے لیے آتا ہے. 9 لوگ یا 10 لوگ جس گروہ میں ہوں اس رخت کو رحت کہتے ہیں. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں رحت یعزو منکم، حضرت شعیب کے قصے میں آیا تھا تو وہاں بھی یہی لفظ آیا تھا. ان کے نام تک بعض جگہ لوگوں نے پیش کیے کہ یہ 9 لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح کے خلاف سازش کی. یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے تھے بلکہ فساد کرتے تھے. پہلے انہوں نے اونٹنی کی کوچھیں کاٹی، جب اونٹنی چلی گئی تو اس رات پھر حضرت صالح کے قتل کی کوشش کی گئی. اسی کی طرف اشارہ ہے. قالو، انہوں نے کہا، تقاسموا باللہ، آؤ اللہ کی قسمیں کھا کر یہ عہد کریں، کیا، لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم شب خون مار کر صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ہلاک کر دیں گے. یہ جو لفظ ہے نا لنبیتنہ، اس کا روٹ کیا ہوگا، ذرا غور کریں. بات ایبیتو، بیات کہتے ہیں رات کے وقت حملہ کرنا، بیت کہتے ہیں گھر کو، باتا کہتے ہیں رات بسر کی گھر میں. تو شب خون یعنی رات کو جا کے کسی کو قتل کرنا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اور کہا کہ جب ہم مار کے آ جائیں گے، ثم نقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم اس کے گھر والوں کو کہہ دیں گے کہ ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب یہ قتل ہوا، اور وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں. یہ وہی حالات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کے تھے. سارے قبیلوں نے آپ کے خلاف گٹ کر لیا تھا کہ سب مل کے حملہ کرتے ہیں، تاکہ اگر بعد میں مارنا بھی چاہا تو دیت دے دیں گے، تاکہ ہر ایک، اتنوں کو مار تو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ حضرت صالح کی کہانی اپنے نبی کو سنا کر تیار کر رہے ہیں کہ کل اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو آپ غم نہ کریں، کہ کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور انہوں نے بھی ایک خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ایسی تدبیر کی کہ جسے وہ سمجھ ہی نہ سکے. کیا کیا؟ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، بس اب خود ہی دیکھ لیجئے کہ کیا ہولناک انجام ہوا ان کے مکر کا. کیسے؟ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے برباد کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی ساری قوم کو. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، اور یہ ہیں ان کے وہ گھر جو اجڑے پڑے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس میں عبرت ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. وَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا انہیں لوگوں کو جو ایمان لائے اور اپنے رب سے ڈرتے تھے. وہی کہانی جو ہم پیچھے پڑھ چکے کہ صبح کے وقت ان پہ عذاب کے اثرات ہوئے، 3 دن کی مہلت ملی، چہروں کے رنگ بدلے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. تسلی تھی اس میں اللہ کے نبی کے لیے کہ یہ دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے نام پر نکلیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اگر آج بھی اسلام پہ اور مسلمانوں پہ کوئی سختی ہو تو اس پہ فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہمیں توفیق دیتے کہ ہم اسلام پہ جمے رہیں. اب آگے سے حضرت لوط علیہ السلام کا اشارتاً ذکر آتا ہے. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو لوط کو جبکہ آپ نے اپنی قوم کو فرمایا، اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی دیکھتے جانتے بوجھتے فحش گام کرتے ہو، اشارہ وہی ہومو سیکشول ہونے کی طرف ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو بڑے ہی نادان لوگ ہو، بڑی نادان قوم ہے تمہاری. فما کان جواب قومہ، بس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے، کیونکہ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، ہاں جی ان کے سوا تو کوئی نیک ہی نہیں ہے نا، سارے برے ہیں، بس یہ ایک اچھے آگے، مذاق اور تمسخر کا انداز ہے. نکالنے کی دھمکیاں دی. اللہ نے کیا کیا؟ فان جئی نہ ہوا اللہ علم رہتا ہو، بس ہم نے بچا لیا لوط کو اور ان کے اہل خانہ کو، سوائے ان کی بیوی کے۔ قدرناہ من الغابرین، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا اس کے بارے میں کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ نصب کام نہ آیا جہاں عمل کم ہو گیا۔ وامترنا علیہم مطرا، اور ہم نے برسائی ان پر خوب پتھروں کی بارش۔ فسا مطر المنظرین، پس تباہ کن پتھراؤ تھا ان پر کیا گیا جو بار بار ڈرائے گئے تھے۔ اب تو ایسے لگتا ہے کہ ان کی ایک ایک بات ہمیں بھی یاد ہو گئی ہے، لیکن سوچیے وہ کتنی بدبخت قومیں تھیں کہ جن کے نبی ان کو یہ ڈراتے تھے اور وہ نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں پہ اب انبیاء کرام کے قصے پورے ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرما دیا اس پارے کے اختتام پہ، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ اب ان سے ایک سوال پوچھ لو، اللہ خیر ام ما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک بناتے ہیں؟ پہلے دیکھیے کہ اتنی قوموں کی تباہی اور ہلاکت کا تذکرہ تھا تو آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے لوگوں کے حرکتوں سے جو بھی قومیں کرتی ہیں۔ دوسری بات، وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اس سے کون مراد ہے؟ تو اس سے مراد پچھلے انبیاء کرام اور ان کی قومیں ہیں جو ان کے ساتھ بچی۔ آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس سے مراد ہیں۔ بعض لوگوں نے زبردستی سے اولیاء کرام ثابت کیا اور پھر ان کی کرامات کی باتیں کی۔ یہاں عباد سے مراد وہ نبیوں کے ساتھی ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کے ساتھ چلے، اللہ نے ان کو چنا تھا، ان پہ سلام ہے، یعنی وہ اللہ کے عذابوں سے سلامت رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا عذابوں کا شکار ہونے سے۔ اب ایک سوال ہے، کیا اللہ بہتر ہے یا پھر جن کو وہ شریک بناتے ہیں؟ یہاں دیکھیے خیر کا جو لفظ ہے نا، یہ اسم تفضیل ہے، مبالغہ، اس میں دو کے اندر مقابلہ ہوتا ہے اکثر۔ تو یہاں ایک سوال چھوٹا سا اٹھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے تو کوئی اس سے کم بہتر بھی ہے؟ تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے تقابل میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں خیر خوبی کے اظہار کے لیے آیا ہے، یعنی اللہ کی خیر اور اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور آیت کا جو آخری حصہ نا، اللہ خیر و اما یشرکون، اس کا جواب اگلے پارے کا پہلا پورا رکوع ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سوال کے کئی مختلف طریقے سے جواب اور سوال ہمیں آگے ملتے ہیں۔ یہاں پہ پارا بھی پورا ہوا، سبق پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پچھلی تباہ شدہ قوموں والے حالات ہمارے نہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔